الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز سترویں پارے سے ہوا، سورہ انبیاء، جس کے آغاز میں آخرت کے قریب ہونے کا تذکرہ ہے، حساب و کتاب کا سلسلہ قریب ہے، لیکن لوگ ہیں غافل ہیں اس دن سے، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نئی آیت آتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کہنے والا سنانے والا ایک تم جیسا بشر ہی تو ہے، یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، یہ اس کا بنایا ہوا کلام ہے. فرمایا اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کے بھی اللہ نے جسم اور دھڑا ایسا نہیں بنایا کہ کھانے پینے کی انہیں ضرورت نہ ہو، بلکہ کھانے پینے ایک نبی کی ضرورت تھی. پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ سارے سلسلے تھے. پھر یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. مشہور تابعی ہیں حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کی آیت دیکھتے ہیں کہ اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، تو فرمایا قرآن تو سچ کہتا ہے، چلو تلاش کریں قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے. تو اللہ کے نیک بندے قرآن میں نظر آئے پارسا متقی، تو بڑی حسرت سے کہنے لگے اللہ میرا ذکر تو ان میں نہیں ہے. پھر قرآن کا دوسرا رنگ دیکھا، مشرقین کا، منافقین کا، کفار کے تذکرے ہیں، ان کا تذکرہ دیکھ کر فرمایا اللہ کی پناہ میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اوراق بدلتے رہے، قرآن دیکھتے رہے، اپنا تذکرہ تلاش کرتے رہے، سورہ توبہ کی آیت میں پہنچے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، غلطی بھی کر لیتے ہیں، نیکی بھی کر لیتے ہیں، ملے جلی زندگی ہے، لیکن اپنی غلطیوں کا اعتراف، اقراری مجرم ہے، اللہ اپنی رحمت ان کی طرف متوجہ کرتا ہے. احنف بن قیس نے جب یہ آیت پڑھی تو فرمایا اللہ میں نے اپنا ذکر پا لیا، قرآن میں میرا بھی ذکر ہے. تو قرآن زندہ کتاب ہے، سب کے ذکر ہے قرآن کے اندر. اگر قرآن کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھی جائے تو بہت آسانی سے نظر آ سکتی ہے. پھر فرمایا بہت سارے انبیاء، بہت سارے قوموں کے تذکرے ہیں، جب انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی اللہ نے انہیں ہلاک کیا. اکیلا معبود ہے، اکیلا اللہ ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہیں بلکہ اس کے بندے ہیں، اطاعت شعار بندے ہیں. نہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر بول سکتے ہیں، نہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکتے ہیں. پھر اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتا، دنیا میں دو الہ ہوتے، دنیا کا نظام درم بر ہو جاتا، ایک گرمی چاہتا، ایک سردی چاہتا، ایک بارش چاہتا اور ایک بارش نہ چاہتا، ایک اولاد چاہتا اور ایک اولاد نہ چاہتا، تو دنیا کا نظام نہ چلتا. ایک اکیلا اللہ کی ذات ہے. پھر زمین و آسمان کا نظام تو دیکھو نا، کیسے اللہ نے بنایا ہے. آسمان ایک جامد سی چیز تھی لیکن اللہ اس سے بارش برسا دیتا ہے، زمین بھی ایک بند چیز تھی لیکن اللہ اس کے اندر سے کھیتیاں لہلہاتا ہوا دنیا کو دکھا دیتا ہے. پھر سورج چاند کا دیکھو کیسے اپنے دائرے کے اندر اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، اپنے وقت پہ غروب ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کا نظام ہی تو ہے. پھر فرمایا اللہ نے کفار کا یہ کہنا کہ یہ شخص محمد رسول اللہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا دین بھی چلا جائے گا، فرمایا تم نے کون سا معاہدہ کر رکھا ہے ہمیشہ زندہ رہنے کا، سبھی نے مرنا ہے اور ہر ایک نے اپنے جزا و سزا کا سلسلہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے. پھر اللہ کے نبی کو تسلی دی، آپ کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے رسولوں کے ساتھ یہ پہلے بھی مذاق اڑاتے رہے ہیں، لیکن ایک دن آنے والا ہے جہاں میزان کا ترازو قائم ہوگا، ہر اچھے کا بدلہ ملے گا، ہر برائی کی سزا ملے گی، چاہے وہ ذرہ ہی کیوں نہ ہو، ذرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی حساب و کتاب کے زمرے میں آ جائے گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ کس طرح اپنے قوم کو اللہ کی توحید سمجھاتے ہیں. قوم بت پرست تھی، ایک دن عید کے دن پکنک منگانے کے لیے باہر نکلی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دلائل سے بہت سمجھایا لیکن قوم کو سمجھ میں نہ آیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سمجھانے کا ذرا انداز بدلا، قوم کھیل کود کے لیے، پکنک منگانے کے لیے باہر نکلی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بت خانے میں داخل ہوئے، بت پڑے ہیں جن کے سامنے نذرانی بھی پڑے ہیں اور چڑھاوے بھی ان کے سامنے موجود ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں کلہوڑا لیا، ایک کی ٹانگ کاٹی، ایک کی ناک کاٹی، ایک کا سینہ کاٹا، ایک کی پیشانی کاٹی اور ایک کندھا کاٹا، اور سب کو زخمی کر دیا، اور آخر اس کا بڑا کلہاڑا اس کے بڑے سردار کے کندھے پہ رکھ دیا۔ قوم آ کے اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھ کر حیران ہو گئی، یہ کس نے کیا ہے؟ کہا ایک نوجوان ہے جسے ہم ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کا تذکرہ اچھا نہیں کرتا تھا، لگتا ہے وہی ہے، ذرا اس کو لے کے تو آؤ۔ جب گرفتار کر کے لایا گیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا آپ نے یہ کیا ہے؟ کہا انہیں سے پوچھ لو نا، انہیں سے پوچھ لو کس نے کیا ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے اس بڑے نے سارا ان کا ستیہ ناز کیا ہے اور ان کو سب کو برابر کر دیا ہے، اس کے کندھے پہ کلہاڑا موجود ہے۔ قوم کہنے لگی ابراہیم تو جان، بے ساختہ کہنے لگی یہ تو بولتے نہیں ہیں، کیا جواب دیں گے؟ تب ابراہیم فرمایا تف ہے تم پہ، تمہارے حاجت روا ہیں اور تمہارے مشکل کشا ہیں، تو اپنی مشکل نہیں حل کر سکتے، تمہارا کیا مشکل کشائی کرے، تو فیتوں پر۔ لیکن جب قوم کے پاس، جب آدمی کی مت ماری جائے نا، اللہ کا در چھوڑتا ہے، قبر پہ سر مارتا ہے۔ جب آدمی کا مت ماری جائے، اللہ کا در چھوڑتا ہے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کا در چھوڑتا ہے، قبروں پہ جا کے پیشانیاں ٹیکتا ہے، اللہ کا در چھوڑتا ہے اور قبروں کا طواف کرتا ہے۔ مت ماری گئی، جو ذات ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ رہے گی، اس کا در چھوڑا ہے، مت ماری گئی ہے۔ جو بے بس ہیں ان کے سروں پہ، ان کے پاس جا کر یہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کی فریادیں کرتا ہے۔ قوم نے کہا، اب اس کا جواب تو قوم کے پاس تھا کوئی نہیں، قوم نے ایک بہت بڑا الاؤ آگ کا جلایا اور یہ طے کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے اندر ڈالیں گے، دنیا ایک عبرت، دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنائیں گے ابراہیم کو۔ اللہ اللہ ہے، اپنی قدرت دکھایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگ، اللہ کی مخلوق ہے، آگ سے کہہ دیا میرا خلیل آ رہا ہے، تیرا مہمان بن رہا ہے، خیال کرنا صرف ٹھنڈا نہیں ہونا، بلکہ ٹھنڈا بھی ایسا کہ بہت زیادہ اے سی بھی ٹھنڈا ہو جائے تب بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈا بھی ہو لیکن سلامتی والی، تیری گرمی سے بھی ابراہیم کو تکلیف نہ ہو، تیری سردی سے بھی ابراہیم کو تکلیف نہ ہو۔ تو قوم ابراہیم کو ختم کرنا چاہتی تھی، اللہ بچانا چاہتا۔ 40 دن تک ابراہیم آگ میں رہے، اللہ نے بچا لیا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت بڑی طاقت ہے۔ اور آج اگر کافروں کی ساری طاقت لگی ہے اللہ کے مخلص بندوں کو مارنے کے لیے اور پھر بھی بن جائے، کہتے ہیں نہیں اس کا سی آئی اے سے تعلق ہے، اس کا فلاں سے تعلق ہے۔ ارے میرے عزیزو، اللہ بھی تو ہے، آج بھی دنیا کفر مخلص مسلمانوں پہ آگ برسا رہی ہے، لیکن اللہ جسے بچانا چاہتا ہے کون مار سکتا ہے، جسے بچانا چاہتا ہے کون مار سکتا ہے، وہ اللہ بڑی شان والی ذات ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ کے اندر بھی بچایا، اور دنیا کفر آج بھی مخلص مسلمانوں پر آگ برسا رہی ہے، جنہیں اللہ بچانا چاہتا ہے بچا رہا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، زندگی کا جو سانس ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے پہلے نہیں نکال سکتی، اور جس دن وہ سانس نکلنے کا وقت آیا، ساری دنیا کے حفاظت کے نقشے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے تو آدمی اندر سے بڑا بہادر بن جائے گا، بزدلی نکل جائے گی، بڑا بہادر، بڑا بہمت، بڑا حوصلہ ہوگا مسلمان میں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی قدرت کا شہکار بنایا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو بیٹا اسحاق، پھر پوتا یعقوب، پھر ان کے نسل میں کئی ساری اولاد نصیب فرمائی ہے، اور انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، اور حضرت اسماعیل ہیں، ابراہیم ہیں، ذوالکفل ہیں، یہ سب اللہ کے پیارے بندے ہیں، بڑے صبر کرنے والے، بڑے تحمل اور برداشت کرنے والے۔ انہیں میں ایک حضرت ایوب ہیں، صبر میں بے مثال ہیں، صبر میں بے مثال ہیں۔ اتنے لمبے عرصے تک ان کا امتحان آزمائش اور تکلیفوں میں ہوا، لیکن مجال ہے ایک دن بھی اللہ کا در چھوڑا ہو، مجال ہے ایک دن پر بھی زبان پہ نشکری کے کلمات آئے ہوں۔ یہ ایوب جب بھی پکارتا ہے اللہ کو تو اللہ کے شکر کہتا ہے، تو کہتا ہے نعم العبد، یہ میرا ایوب بڑا ہی اچھا بندہ ہے، بڑا ہی اچھا بندہ ہے، تکلیف کی ایسی آزمائش میں گزرا ہے، لیکن اس نے ہمارا در نہیں چھوڑا، اور اس کی اس در کے نہ چھوڑنے نے ہماری رحمت کو کھینچا اور پھر ہم نے اس کی زندگی کو اور نعمتوں سے بھر دیا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ. ذوالنون مچھلی والا نبی ہے. اللہ رب العزت نے تھوڑی سی آزمائش حضرت یونس پہ بھی ڈالی ہے اور ساحل میں جسے کہیں کہ کشتی سے انہیں سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے, آگے مچھلی منہ کھولتی ہے اور مچھلی کا مہمان بن جاتے ہیں. مچھلی کے مہمان بن جاتے ہیں. ایک تو لہروں کا اندھیرا ہے اور ایک رات کا اندھیرا ہے, اور ایک جسے کہیں کہ مچھلی کا اندھیرا ہے اور ابراہیم کیا کہ حضرت یونس کیا کہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نبی کس کو پکارتا ہے مشکل میں؟ اللہ کو. نبی کس کو پکارتا ہے مشکل میں؟ ایک اللہ کو. اندھیروں میں پکارنے والا کس کو؟ اللہ کو نبی پکار رہا ہے. اللہ رب العزت نے مدد فرمائی, مچھلی کو حکم دیا, بس اب دن کافی ہو گئے, اب ساحل پہ میرے بندے کو یونس کو ڈال دو. اللہ رب العزت نے نجات دی ہے. آج بھی یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مشکلات اور پریشانیوں کے لیے نجات دہندہ ہے, اس سے اللہ کی مدد آتی ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا یہ ساری امت ایک تھی, توحید پرست تھی, بعد میں آنے والوں نے اسے شرک میں مبتلا کر دیا. اسی کا تذکرہ ہے. پھر قیامت کا تذکرہ ہے. پھر اللہ کی نبی کی خوبصورت شان ہے کہ ساری انسانیت کے لیے آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں, نہ صرف انسانوں کے بلکہ جسے کہیں کہ درندوں اور پرندوں اور چپایوں اور مچھلیوں اور جسے کہیں کہ بلوں میں رہنے والی چمٹیوں, سب ہی کے لیے اللہ کے نبی رحمت ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا ہے. پھر سورہ حج ہے جس کے آغاز میں قیامت کے ہولناکی کا تذکرہ ہے. ڈرو اس قیامت سے جس کی منظر کشی یہ ہے کہ ایسی ہولناک سلسلہ ہوگا کہ دودھ پینے والے بچے کو ماں چھوڑ بیٹھے گی, اسے بھول بیٹھے گی. حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو گرا دیں گی اور کالے بالوں والوں کے سفید بال ہو جائیں گے. اور یہ سب آخرت کی قیامت کی ہولناکی کا منظر ہے. اور فرمایا وہ دن آنے والا ہے اور اس دن کی یقین پیدا کرنا ہے تو اپنی زندگی کے انقلابات کو دیکھو, اپنی زندگی کے انقلابات کو دیکھو کس طریقے سے اللہ نے نطفے سے گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے اور پھر اس لوتھڑے کے بعد ایک ہڈی کے اوپر چڑھایا ہے اور پھر ایک معصوم سا بچہ بے بس قسم کا باہر دنیا میں آیا ہے اور پھر اس کے جسم اور اعضاء کے اندر قوت اور توانائی اور پھر شباب پہنچا ہے, پھر بڑھاپے کو پہنچا ہے, کسی کی زندگی اس سے پہلے ختم ہو گئی. تو ایک نطفے سے ایک سارے انقلابات جو ذات کر سکتا ہے وہ اللہ رب العزت انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اسی طرح زمین بھی بنجر ہوتی ہے اور آسمان سے اللہ بارش بھیجتا ہے, پھر اس سے اندر سبزہ لہلہانے لگتا ہے, پھر خشک ہوتا ہے. تو جیسے اس کے اندر زندگی اللہ نے ڈال دی ہے زمین کے اندر, ایسی انسان کو مرنے کے بعد بھی دوبارہ اللہ زندہ کرے گا. اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر ایک طبقہ مسلمانوں میں ہمیشہ رہتا ہے جس کا مذہب اور دین مفادات ہوا کرتے ہیں. جب اسے اسلام کے اندر مفادات نظر آتے ہیں تو اسلام کا نام لیتا ہے, اور جیسے اسلام کے نام پر ذرا سی آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں اسلام سے دستبردار ہو جاتا ہے. اس منافق طبقے کا قرآن نے تذکرہ فرمایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے مختلف طبقات کا تذکرہ فرمایا جو اپنی نسبت ابراہیم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کرنے والے ہیں. فرمایا جو بھی ایمان کی زندگی اختیار کرے گا, اللہ کے اصول کامیابی کا ایمان اور اعمال کی زندگی ہے, جو بھی اختیار کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے. بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا جاؤ جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج پہ بلا دو, اور قیامت تک آنے والے لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پر لبیک کی اور بیت اللہ کے اندر ضرور حاضری دیں گے. اسی کا تذکرہ فرمایا. اور بیت اللہ کے اندر حج کے موقع پہ اللہ نے دنیا آخرت کے نفع اور فوائد رکھے ہیں. پھر فرمایا شعائر اللہ کی جو تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت کی دلیل ہے, تقوی کی دلیل ہے. پھر اللہ رب العزت نے قربانی کا تذکرہ فرمایا. فرمایا قربانی ایک عمل کی ظاہری شکل ہے, ہر عمل کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے, لیکن صرف وہ ظاہری شکل مطلوب نہیں ہوتی بلکہ اصل مطلوب اخلاص ہوتا ہے کہ یہ عمل کر کس لیے رہا ہے. ایک عمل کی ظاہری شکل ہوتی ہے لیکن اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے, اللہ اسی نیت کی بنیاد پر فیصلے فرمایا کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے مسلمان مظلوموں کو جہاد کی اجازت دے دی کہ اب آپ کو جہاد کی اجازت ہے اور آپ پر جو ظلم ہوا ہے آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں, اور ساتھ فرمایا میری مدد اور نسبت تمہارے ساتھ ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل اسلام کی اسلامی حکومت قائم کرنے کے بعد اسلامی آئین اور اسلامی دستور کے کچھ خد و خال بتائے ہیں. جب مسلمانوں کو اللہ اقتدار دے دے, اسلامی حکومت دے دے, تو مسلمانوں کی اسلامی حکومت کے آئین اور دستور یہ ہو, اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ ایک مسلمانوں کی حکومت کا ایک دستور ہے, اس کے خد و خال ہے کہ نماز کو قائم کریں, زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں, اور برائیوں کو مٹا دیں اور اچھائیوں کو فروغ دے دیں. یہ ایک مسلمان حکومت کا جسے کہیں کہ آئین اور دستور ہے. لیکن میرے عزیزو, صدیوں ہو گئی مسلمان امت مسلمہ اس دولت سے محروم ہے, اور جہاں دنیا کے اندر ذرا سا چراغ جلنے لگتا ہے دنیا کفر اسے فوراً گل کر دیتی ہے, کہیں چراغ کی روشنی پھیلنے لگ جائے. کیا معاملہ افغانستان کے ساتھ ہوا, کیا معاملہ مصر کے ساتھ ہوا, اور یہی حشر کچھ ترکی کے ساتھ کیے جانے لگے ہیں. یہ ذرا سا چراغ اٹھنے لگتا ہے, جس کی روشنی پھیلنے لگتی ہے دنیا کفر فوراً اسے چراغ کو گل کر دیتی ہے. اس لیے کہ اسلام کی روشنی جب پھیلے گی اس کے اندر کشش اتنی ہے, کشش اتنی ہے کہ لوگ اسے قبول کریں گے. لیکن میرے عزیزو, ایک بڑی محنت درکار ہے, اور لگتا یہ ہے ہمیں تو محنت کرتے رہنا چاہیے اپنی جان سے اور مال سے اور اپنی عزت سے اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے. لیکن اب امت کا عروج لگتا ہے امام مہدی کے آنے کے بعد ہی ہوگا. اب امت کا عروج امام مہدی کے آنے کے بعد بھی ہوگا, جب امت کی دنیا کے اندر صرف اسلام کا نظام ہوگا, نماز کا قائم کرنا, زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا, اور پھر فرمایا کہ ساتھ ساتھ جسے کہیں کہ برائیوں کو مٹانا, اچھائیوں کو فروغ دینا, یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. پھر اللہ کا نبی ساری انسانیت کے لیے رسول ہے, جو نیکی کی زندگی اختیار کرے گا اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے وہ موت نہیں ہے بلکہ شاندار قسم کی زندگی ہے, اللہ اسے بہترین رزق عطا فرماتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی تعلیم کے لیے اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے, زمین و آسمان کا یہ مسخر ہونا, اور زمین و آسمان کے سارے نظام پر حکومت اکیلے اللہ کی ہے, اکیلے اللہ کی ذات ہے. پھر جنہیں کفار جنہیں معبود سمجھتے ہیں, مشرکین جن کے پوجا کرتے ہیں, وہ اتنے کمزور ہیں کہ سارے معبود مل کر ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے, بلکہ مکھی تو دور کی بات ہے, اگر ان کے سامنے پڑی ہوئی چیز کے اندر سے مکھی کچھ اٹھا کے لے جائے تو وہ اس کو بھی واپس نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, جو ان کا معبود بھی کمزور ہے اور یہ عبادت کرنے والی بھی کمزور ہیں, یہ اتنے بے بس ہیں. یہ مشرک شرک میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ فرمایا مشرک شرک میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو زندگی بدلنی پڑے گی, اور بابا کو راضی کرنے کے لیے ایک دیگ چڑھانی پڑے گی. ہاں آسان ہے نا, بابا کو راضی کرنے کے لیے ایک چادر چڑھانی پڑے گی, ایک دیگ دینی پڑے گی. اس لیے مشرک آسانی چاہتا ہے, زندگی نہیں بدلنا چاہتا, زندگی نہیں بدلنا چاہتا, آسانی چاہتا ہے کہ بس آسانی سے ایک دیکھ پہ راضی ہو جائے, میرا کام نکل آئے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی بدل جائے گی. اور دوسرا مشرک شرک میں اس لیے مطلع ہوتا ہے, ما قدر اللہ حق قدر, اس کو اللہ کی پہچان نہیں. اگر اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے, اللہ کے صفات کا علم ہو جائے, تو کون اللہ کا ہم شریک ہو سکتا ہے, اور کون اس کا برابر ہو سکتا ہے, کون اس کا ہم سر ہو سکتا ہے؟ فرمایا انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا, اس لیے شرک کے اندر مبتلا ہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا رکوع کرو, سجدہ کرو, اور اللہ کے دین کے لیے خوب کوشش کرو, جیسے کوشش کا حق ہے. اللہ نے تمہیں امت مسلمہ بنایا ہے, اور درحقیقت یہ ملت اسلامیہ ہی ہے, یہ ملت ابراہیمی ہی ہے, اور تم پر اللہ کا رسول کل قیامت میں گواہی دے گا, اور تم ساری امتوں پر گواہ بنو گے. نماز قائم کرو, زکات دو, اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو, اللہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.